بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد حياة المسلمين مؤلف حكيم الأمة مجدد الملة مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ تعالی اس جماعت اس رسالے کی آخری روح روح بسط و پنجم یعنی روح پچیس جس کا عنوان ہے امتیاز قومی امتیاز قومی پڑھیں گے یعنی اپنا لباس اپنی وضع اپنی بول چال اپنا برتاؤ وغیرہ غیر مذہب والوں سے الگ رکھنا دوسری قوموں کی وضع اور عادت بلا ضرورت اختیار کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے پھر ان میں بعضی چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر دوسری قوموں سے ان کو ان کی خصوصیت نہ بھی رہے تب بھی گناہ رہیں گی مثلا داڑھی مڈانا یا حد سے باہر کٹوانا یعنی داڑھی منڈانا تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے چاہے دوسری قومیں منڈاتی یا نہ منڈاتی یا گھٹنوں سے اونچا پجامہ یا جانگیا پہننا کہ ہر حال میں ناجائز ہے اور اگر اس کے ساتھ شرعی وضع کو حقیر سمجھے یا اس کی برائی کرے تو پھر گناہ سے بڑھ کر کفر ہو جائے گا اور بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دوسری قوموں سے ان کی خصوصیت نہ رہے تو گناہ نہ رہیں گی اور خصوصیت نہ رہنے کی پہچان یہ ہے کہ ان چیزوں کے دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹک نہ ہو کہ یہ وضع تو فلانے لوگوں کی ہے مثلا یہود کی ہے نصرانیوں کی ہے ہندوؤں کی ہے یہ کھٹک نہ ہو دل میں جیسے انگرکھا یعنی مردوں کی ایک پوشاک ہے یا اچکن وغیرہ مگر جب تک یہ خصوصیت ہے اس وقت تک منع کیا جائے گا جیسے ہمارے ملک میں کوٹ پتلون پہننا یا انگریزی جوتا پہننا یا دھوتی باندھنا یا عورتوں کا لہنگا پہننا پھر ایسی چیزوں میں جو چیزیں دوسری قوموں کی محض قومی وضع ہیں جیسے کوٹ پتلون وغیرہ یا قومی وضع کی طرح ان کی عادت ہے جیسے میز کرسی یا چھری کانٹے سے کھانا ان کے اختیار کرنے سے تو صرف گناہ ہوگا کہیں کم کہیں زیادہ اور جو چیزیں دوسری قوموں کی مذہبی وضع ہیں ان کا اختیار کرنا کفر ہوگا جیسے صلیب لٹکانا یا سر پر چوٹی رکھ لینا یا بٹا ہوا دھاگا جو ہندو گلے میں ڈالتے ہیں باندھ لینا اس کو جنیب کہتے ہیں یا ماتھے پر پشکا لگانا یا باجے یا جے پکارنا ہندوؤں کا جو نعرہ ہے بتوں کا نعرہ لگاتے ہوں تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ان کا اختیار کرنا کفر ہوگا دوسری قوموں کی نہ قومی وضع ہے نہ مذہبی وضع وہ ان کی ایجاد ہوں گی اور جو چیزیں دوسری قوموں کی نہ قومی وضع ہے نہ مذہبی وضع وہ ان کی ایجاد ہوں اور عام ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے ماچس یا گھڑی یا کوئی حلال دوا یا مختلف سواریاں یا ضرورت کے بعد نئے آلات جیسے ٹیلی گراف ٹیلی فون یا نئے ہتھیار یا نئی ورزشیں جن کا بدل ہماری قوم میں نہ ہو ان کا برتنا جائز ہے نہ کہ گانے بجانے کی چیزیں جیسے گراموفون یا ہارمونیم وغیرہ مگر ان جائز چیزوں کی تفصیل اپنی عقل سے نہ کریں بلکہ علماء سے پوچھ لیں اور مسلمانوں میں جو فاسق یا بدعتی ہیں خواہ وہ بدعتی دین کے رنگ میں ہوں خواہ دنیا کے رنگ میں ہوں ان کی وضع اختیار کرنا بھی گناہ ہے وہ کافروں کی وضع سے کم صحیح بلکہ مرد کو عورت کی وضع اور عورت کو مرد کی وضع بنانا بھی گناہ ہے پھر ان سب ناجائز وضعوں میں اگر پوری وضع بنائی زیادہ گناہ ہوگا اگر ادھوری بنائی تو کم ہوگا اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مسئلہ جس طرح شرعی ہے اسی طرح عقلی بھی ہے کیونکہ مرد کے لیے زنانہ وضع بنانے کو ہر شخص عقل سے بھی برا سمجھتا ہے حالانکہ دونوں مسلمان اور صالح ہیں تو جہاں مسلمان اور کافر کا فرق ہو یا صالح اور فاسق کا فرق ہو وہاں کافر یا فاسق کی وضع بنانے کو کس کی عقل اجازت دے سکتی ہے اب کچھ آیتیں اور احادیث لکھتا ہوں ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اور شیطان نے یوں کہا کہ میں ان کو اور بھی تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے جیسے داڑھی مڈانا بدن گودنا وغیرہ یعنی تبدیلی بازی تبدیلی تو صورت بگاڑنا ہے اور حرام ہے جیسے اوپر مثالیں لکھ دی گئیں یعنی داڑھی منڈانا اور بدن گوندنا اور باقی تبدیلی صورت کا سنوارنا ہے اور واجب ہے جیسے لبے ترشوانا بغل اور زیر ناک کے بال لینا، اور بعضی تبدیلی جائز ہیں جیسے مرد کو سر کے بال منڈا دینا یا کٹا دینا یا مٹھی سے زیادہ داڑھی کٹا دینا، اور اس کا فیصلہ شریعت سے ہوتا ہے نہ کہ رواج سے، کیونکہ اول تو رواج کا درجہ شریعت کے برابر نہیں، دوسرے ہر جگہ کا رواج مختلف ہے، پھر وہ ہر زمانے میں بدلتا بھی رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے، ظالموں کی طرف مت جھکو، کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے، ظالموں کی طرف یعنی اللہ کے نافرمانوں اور کافروں کی طرف بے اعتبار دوستی یا اعمال میں شرکت کے احوال کے مت جھکو، کبھی تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے۔ یہ بات یقینی ہے کہ اپنی وضع اور طریقہ چھوڑ کر دوسرے کی وضع اور طریقہ خوشی سے تبھی اختیار کرتا ہے جب اس کی طرف دل جھکے، اور نافرمانوں کی طرف جھکنے پر دوزخ کی وعید فرمائی ہے۔ اس سے صاف ثابت ہوا کہ ایسی وضع اور طریقہ اختیار کرنا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر دو کپڑے قسم کے رنگے ہوئے دیکھے، فرمایا یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں، ان کو مت پہنو۔ یہ پھول جس سے کپڑے لال رنگے جاتے ہیں، اس رنگ کے کپڑے رنگے ہوئے دیکھے۔ ایسا کپڑا مرد کے لیے خود بھی حرام ہے، مگر آپ نے ایک وجہ یہ بھی فرمائی، معلوم ہوا کہ اس وجہ میں بھی اثر ہے، بس یہ وجہ جہاں بھی پائی جائے گی یہی حکم ہوگا۔ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹوپیوں کے اوپر اماموں کا ہونا فرق ہے ہمارے اور مشرکین کے درمیان۔ میقات میں ہے کہ معنی یہ ہے کہ امامہ ہم ٹوپیوں کے اوپر باندھتے ہیں اور مشرکین صرف امامہ باندھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضع وغیرہ میں کسی قسم کی کسی قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے، یعنی اگر کفار اور فساق کی وضع بنا لے گا وہ گناہ میں ان کا شریک ہوگا۔ ابی ریحانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں سے منع فرمایا، ان میں یہ بھی ہے، یعنی اور اس سے بھی کہ کوئی شخص اپنے کپڑوں کے نیچے حریر یعنی ریشم لگاوے مثل عجمیوں کے، یا اپنے شانوں پر حریر لگاوے مثل عجمیوں کے۔ اس میں بھی وہی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی لعنت فرمائے ان مردوں پر جو عورتوں سے عورتوں کی سی شباہت بناتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت بناتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورت کی وضع کا لباس پہنے۔ حضرت ابن ابی ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ آج کل عورتوں میں اس کا بہت رواج ہو گیا ہے، اور بعضی تو انگریزی جوتا پہنتی ہیں جس سے دو گناہ ہوتے ہیں، ایک مردوں کی وضع کا، دوسرا غیر قوم کی وضع کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت کرے اللہ تعالیٰ بال میں بال ملانے والی کو اور ملوانے والی کو، جس سے غرض دھوکہ دینا ہو کہ دیکھنے والوں کو بال لمبے معلوم ہو، اور گودنے والی کو اور گدوانے والی کو، جسم کو گودنا۔ مردوں کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت حجاج بن حسان رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، حجاج اس وقت بچے تھے، کہتے ہیں کہ میری بہن مغیرہ نے مجھ سے قصہ بیان کیا کہ تم اس وقت بچے تھے اور تمہارے سر پر بالوں کے دو چٹلے یا گپھے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور فرمایا ان کو منڈوا دو یا کاٹ دو، کیونکہ یہ وضع یہود کی ہے۔ حامد بن سعد رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاف رکھو اپنے مکانوں کے سامنے کے میدانوں کو اور یہود کی مشابہ مت بنو، یعنی وہ میلے کو چیلے ہوتے تھے، جب گھر سے باہر کے میدانوں کو میلہ رکھنا یہود کی مشابہت کے سبب ناجائز ہے تو خود اپنے بدن کے لباس میں مشابہت کیسے جائز ہوگی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہل دیہاتی لوگ مغرب کی نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آ جائیں، اور یہ دیہاتی اس کو عشاء کہتے تھے، یعنی تم اس کو عشاء مت کہو مغرب ہی کہو، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جاہل دیہاتی لوگ عشاء کی نماز کے نام میں تم پر غالب نہ آ جائیں کیونکہ وہ کتاب اللہ میں عشاء ہے، اور وہ اس کو عتمہ کہتے تھے، اس لیے کہ عتمہ یعنی اندھیرے میں اونٹوں کا دودھ دوہا جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بول چال میں بھی بلا ضرورت ان لوگوں کی مشابہت نہ چاہیے جو دین سے واقف نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عربی کمان تھی، آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں فارس کی کمان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھینک دو، اور عربی کمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو لو اور جو اس کے مشابہ ہے۔ فارسی کمان کا بدل عربی کمان تھی، اس لیے اس کے استعمال سے منع فرمایا۔ معلوم ہوا کہ برتنے کی چیزوں میں بھی غیر قوم کی مشابہت سے بچنا چاہیے، جیسے کانسی پیتل کے برتن وغیرہ بعضی جگہ غیر قوموں سے خصوصیت رکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کو عرب کے لہجے اور آواز میں پڑھو، یعنی صحیح اور بلا تکلف، اور اپنے کو اہل عشق کے لہجے سے اور دونوں اہل کتاب یہود و نصارہ کی لہجے سے بچاؤ۔ معلوم ہوا کہ پڑھنے میں بھی غیر قوموں اور بے شرع لوگوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ ایک شخص روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے ام سعید دختر ابی جہل کو دیکھا کہ ایک کمان لٹکائے ہوئے تھی اور مردوں کی چال سے چل رہی تھی۔ حضرت عبداللہ نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے کہا، یہ ام سعید دختر ابو جہل ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے ایسا شخص ہم سے الگ ہے جو عورت ہو کر مردوں کی مشابہت کرے یا مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبح کیے ہوئے کو کھائے، وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ کی ذمہ داری ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سو تم لوگ اللہ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو، یعنی اس کے اسلامی حقوق ضائع مت کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کھانے کی جن چیزوں کو مسلمانوں کے ساتھ خاص تعلق ہے، ان کا کھانا بھی نماز وغیرہ کی طرح اسلام کی علامت ہے۔ سو بعض آدمی جو گائے کا گوشت بلا عذر کسی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ناپسند ہونا، اس سے معلوم ہوا، وَيُؤَيِّدُهُ شَانُ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً۔ غرض ہر بات میں اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، دین کی باتوں میں بھی اور دنیا کی باتوں میں بھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب فرقے دوزخ میں جاویں گے بجز ایک فرقے کے۔ لوگوں نے عرض کیا، وہ فرقہ کون سا ہے جو دوزخ سے نجات پاوے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ طریقے سے مراد واجب طریقہ ہے جس کے خلاف سے دوزخ پر ڈر ہے، اور آپ نے اس طریقے میں کسی چیز کی تخصیص نہیں فرمائی، تو اس میں دین کی باتیں بھی آ گئیں اور دنیا کی بھی۔ البتہ کسی چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہونا اور اس کا واجب ہونا کبھی قول سے معلوم ہوتا ہے اور کبھی فعل سے بھی، کبھی نفس سے یعنی صاف عبادت سے، کبھی اجتہاد اور اشارے سے، جس کو صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ عام لوگوں کو ان کے اتباع سے چارہ نہیں، اور بغیر ان کے اتباع کے غیر عالم لوگوں کا دین بچ نہیں سکتا. یعنی علماء کی اتباع کرنی چاہیے، اللہ والے جو عالم ہوں ان کی اتباع، اس کے بغیر دین نہیں بچ سکتا. آخر میں فرماتے ہیں کہ جس قسم کے اعمال کی فہرست کا دیباچے میں ذکر ہے، اس کتاب کے دیباچے میں، اس میں اس وقت جس عمل کو سوچتا ہوں وہ ان 25 حصوں میں پاتا ہوں، اجمالاً یا تفصیلاً. اس لیے رسالے کو ختم کرتا ہوں. البتہ اگر ذوقاً کسی کے ذہن میں اور کوئی عمل بھی آئے، یا ان میں سے کسی حصے کی تفصیل مصلحت معلوم ہو، وہ اس کا ضمیمہ بن سکتا ہے. شکر انعام. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے پہنچاتے رہو اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. یعنی جو کچھ بھی دین حاصل ہو اس کو آگے پہنچانے کا اہتمام کرنا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دین کے احکام میں 40 حدیثیں محفوظ کر کے میری امت پر پیش کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ کر کے اٹھاوے گا، اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا. الحمدللہ کے ان حصوں میں 90 سے زیادہ آیتوں کی اور غیر مقرر و مرفوع 340 سے زائد حدیثوں کی تبلیغ ہو گئی. اگر کوئی ان حصوں کو چھپوا کر تقسیم کرے، یہ ثواب اس کو بھی ملے گا. یہ کتاب خرید کر اپنے دین دوستوں کو، جو دین پسند ہیں، دین کی طلب رکھتے ہیں، اگر یہ دوسروں کو بھی پہنچائی جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اس میں اسی قدر ثواب کی امید ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آج یہ رسالہ تمام ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ارواح پر پورا پورا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے پر پہنچے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض عادات اور خصائل. جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب ناگواری کی حالت پیش آتی تو فرماتے، الحمدللہ علی کل حال. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں معراج شریف کے واقعات میں سے یہ 19 واقعہ ہے. بخاری شریف میں بعض ذکر بیت المعمور اور دودھ وغیرہ کے برتنوں کے پیش کیے جانے کی روایت ہے کہ پھر مجھ پر 50 نمازیں ہر دن میں فرض کی گئیں، اور ایک روایت میں بعض ملاقات ابراہیم علیہ السلام کے ہے کہ پھر مجھ کو عروج کرایا گیا، یہاں تک کہ میں ایک ہموار میدان میں پہنچا جہاں میں نے قلموں کی آوازیں جو لکھنے کے وقت پیدا ہوتی ہیں سنی، سو مجھ پر اللہ تعالی نے 50 نمازیں فرض کی. اللہ تعالی قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو غیروں کی نقل سے، غیروں کی وضع خطر سے اللہ تعالیٰ میری اور سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں پورا پورا سنت کے مطابق ظاہر اور باطن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ والا بنائے, ہم سب کے تمام مشکلات کو دور فرمائے, اور دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں ہم کو عطا فرمائے. کامل تقوی والی حیات ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الکریم.